وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
تو پہلی ہجری کے اہم ترین واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایمان لانا۔ پہلی ہجری میں بعض عبادتیں بھی فرض ہوئیں اور بعض احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوئے، ان میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ نماز۔ اب نماز کے بارے میں گفتگو یہ ہے کہ نماز فرض مکے میں ہو چکی تھی لیکن دو رکعت تھی، مدینہ میں آنے کے بعد یہ دو رکعت نماز احکام کے اعتبار سے کچھ بدل گئی۔ پہلے حکم یہ تھا کہ سفر میں ہوں یا حضر میں، یعنی اپنے شہر میں ہوں یا مسافرت میں ہوں، تو نماز دو رکعت ہی ہوگی، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد مقیم کی نماز، یعنی وہ شخص کے جو اپنے شہر میں ہے یا دس دن سے زیادہ کہیں پہ رکتا ہے، اس کی نماز کی رکعتوں میں اضافہ ہوا، لہذا فجر کی رکعت میں اضافہ نہیں ہوا، ظہر عصر اور مغرب اور عشاء کی رکعت میں اضافہ ہوا، ان نمازوں میں دو دو رکعت کا اضافہ ہوا اور مغرب میں ایک رکعت کا اضافہ ہوا، اور بقول باز کہ مغرب پہلے ہی سے تین رکعت تھی اور اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر جو اجمالاً گفتگو کی جائے وہ یہ کہ پہلے دو رکعت نمازیں تھیں، پہلی ہجری میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور مسافر کے لیے اور مقیم کے لیے احکام بدل گئے۔ پہلی ہی ہجری کے آنے والے احکام میں سے ایک حکم ہے اذان اور اقامت کا، کہ کس طرح سے توجہ دلائی جائے نماز کی جانب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی ابتدا فرمائی اور پھر اقامت کی۔ اذان علامت تھی کہ وقت داخل ہو چکا ہے، لوگ نماز کے لیے آئیں، اور اقامت علامت ہے اس بات کی کہ اب جماعت تیار ہو گئی ہے یا نماز تیار ہو چکی ہے۔ اسی سال روزے کا حکم بھی آیا، یہ ایک قول ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ روزے کا حکم تو پہلے ہی سے تھا لیکن ماہ رمضان کے روزے کا حکم اس سال آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر یہ بھی گفتگو ہے کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، تو ان سارے موضوعات کو تفصیل سے اس وقت بیان نہیں کر سکتے، بس ایک احتمال یہ ہے کہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی اور روزہ مکے ہی میں واجب ہو گیا تھا، اور ایک احتمال یہ ہے کہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی اور ماہ رمضان کے روزے مدینہ میں واجب ہوئے، لیکن پہلے کچھ مقدار میں روزے رکھے جاتے تھے، اور شاید انہی روزوں کا ذکر کیا حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور روزے رکھو۔ اور ساتھ میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ماہ رمضان کے روزے شاید ہجرت سے پہلے ہی واجب ہو گئے تھے اور حضرت جعفر طیار نے ماہ رمضان کے روزوں ہی کا ذکر کیا۔ بس روزوں کے بارے میں گفتگو پہلی ہجری کے حالات اور واقعات میں ہوتی ہے، تو ایک مقدار تک ہم نے اسے بیان کر دیا۔ اسی طرح سے پہلی ہجری کے احکام میں سے حکم کے جس کے نازل ہونے کا ذکر ہے وہ ہے زکوٰۃ کا، تو یہاں پر بھی گفتگو یہی ہے کہ زکوٰۃ آیا مکے میں واجب ہوئی یا مدینہ میں واجب ہوئی، یا یہ کہ زکوٰۃ المال مکے میں واجب ہوئی ایک مقدار خاص مقدار میں خاص چیزوں پہ، عملی اعتبار سے اور اجناس میں فرق آیا مدینہ میں، یا یہ کہ زکوٰۃ المال مکے میں واجب ہوئی اور زکوٰۃ الفطرہ مدینہ میں واجب ہوئی، تو یہ بھی مختلف اقوال ہیں۔ بس ایک زکوٰۃ کی بھی بحث ہوتی ہے پہلی ہجری کے حالات اور واقعات میں۔ پہلی ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعے کا ذکر ہوتا ہے، وہ یہ کہ پہلی ہجری میں مدینہ کی جانب کچھ مہاجرین جو ہجرت کر چکے تھے حبشہ کی جانب، ان میں سے کچھ واپس آئے اور مدینہ میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملحق ہو گئے۔ اسی طرح سے ایک اور موضوع کے جسے پہلی ہجری کے موضوع میں پہلی ہجری کے ذہن میں ڈسکس کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ پہلی ہجری میں دوسرے سال ماہ شوال میں یعنی تقریباً 19 یا 20 مہینے کے بعد ولادت ہوئی پہلے بچے کی، اور اس بچے کا نام تھا عبداللہ ابن زبیر۔ لیکن یہ موضوع لگتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی فضیلت کے لیے اس زمانے میں بنایا گیا ہے، کیونکہ ہجرت کر کے آنے والے اور اتنے بڑے مدینے میں کہ جہاں پر اچھی بڑی تعداد تھی اور شادیاں اس زمانے میں جلدی ہوتی تھیں اور برتھ کنٹرول کا کسی قسم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اور ایک ایک آدمی کئی کئی بیویاں تھیں، اب یہ تصور کرنا کہ ان میں سے ایک بھی حاملہ نہیں تھی ہجرت کے وقت، کیونکہ جس وقت ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو کوئی ممکن ہے پہلے مہینے کی حاملہ ہو، کوئی دوسرے مہینے کی حاملہ ہو، کوئی تیسرے مہینے کی حاملہ ہو، کوئی چوتھے مہینے کی حاملہ ہو، کسی کا ساتواں مہینہ چل رہا ہو، کسی کا آٹھواں مہینہ چل رہا ہو۔ یہ تصور کہ ہجرت سے پہلے ہی عورتیں حاملہ نہیں تھیں، پھر ہجرت کے بعد بھی حاملہ نہیں ہوئیں، یعنی ہجرت کے پہلے مہینے بھی کوئی حاملہ نہیں ہوئی جو 9 مہینے کے بعد بچہ ہوتا، دوسرے مہینے بھی کوئی حاملہ نہیں ہوئی جو 10ویں مہینے بچہ ہوتا، تیسرے مہینے بھی کوئی حاملہ نہیں ہوئی کہ جو 11ویں مہینے میں بچہ ہوتا۔ تو یہ ایک زبردستی کی شاید فضیلت ہے کہ جو عبداللہ ابن زبیر کو دینی تھی، اور جس طرح سے بہت ساری فضیلتیں اہل بیت کے مخالفین کے لیے بنائی گئیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ فضیلت بھی اور یہ جو موضوع ہے، شاید جس زمانے میں عبداللہ ابن زبیر نے یزید کے بعد کچھ عرصے خلافت کی اور کنٹرول اس علاقے کا حاصل کیا، تو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ فضیلت بنائی گئی ہے۔ کیا فضیلت بنائی جائے؟ تو ان میں سے ایک فضیلت یہی بنا دی کہ یہ مدینہ میں ہجرت کے بعد مہاجرین کے درمیان پہلے فرد تھے جو متولد ہوئے، اور یہ بڑا بعید لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے توجہ دلائی کہ ہجرت سے پہلے بھی کوئی خاتون حاملہ نہیں تھیں اور بعد میں بھی حاملہ نہیں ہوئی، کیونکہ 20 مہینے بہت ہوتے ہیں اس زمانے کے اس گاؤں دیہات کے ماحول میں کہ جب بچے کثرت سے ہوتے تھے اور کوئی بھی برتھ کنٹرول کا سلسلہ وہاں پر نہیں تھا۔ خیر، یہ موضوع ہے کہ جو پہلی ہجری کے واقعات میں بیان کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انصار میں پہلا بچہ جو متولد ہوا وہ نعمان بن بشیر تھا 14 مہینے بعد۔ یہ بھی ایک بعید موضوع لگتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک داستان یہ بنائی گئی کہ بچے نہیں ہو رہے تھے، اور مشہور یہ ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے، اور جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی تو مسلمان خوش ہو گئے، بس یعنی کہ یہ بہت خوش ہونے کا موضوع بھی تھا، اور عبداللہ ابن زبیر ایسے تھے کہ سارے مسلمان خوش ہو گئے۔ اب ایک جانب یہ فضیلت ہے خود اس زمانے کے حاکم کی جو یزید کے بعد کچھ دن کے لیے خلیفہ بنا، تو دوسری جانب یہ زبردستی فضیلت دی گئی حضرت اسما کے بیٹے کو، کیونکہ یہ عبداللہ ابن زبیر حضرت ابوبکر کا نواسا ہے اور حضرت اسما کے بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے جنگ جمل کے بانیوں میں سے ایک بانی زبیر کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اس زمانے میں جاری روایتوں کا سلسلہ ہوتا تھا، تو اس کا بطلان بہت ہی واضح سا محسوس ہوتا ہے، اور اس قسم کی روایتیں بنا کے ڈالی گئیں، لیکن کیونکہ یہ موضوع پہلی ہجری سے ریلیٹڈ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کر دیا۔ ایک اہم ترین موضوع کہ جو اتفاق سے پاکستان میں بھی کثرت سے سیاسی حلقوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے، وہ ہے میثاق مدینہ۔ ہمارے معاشرے میں میثاق مدینہ کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن اگر اس کو کھل کے بیان کیا جائے تو کہا جائے گا یہودیوں سے معاہدہ۔ اب کیونکہ مدینہ کے ارد گرد یہودی بہت پاورفل تھے، بڑے مالدار تھے، ان کے قلعے بھی تھے، ان کے گاؤں بھی تھے، اور یہ سارے وہ یہودی تھے کہ جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی، اور جتنی جتنی پاور بڑھتی چلی گئی اتنا اتنا یہ گھبراتے چلے گئے، اور جب خصوصاً فوج بن گئی اور فوج نے گردش شروع کی اور فوج نے مختلف علاقوں میں آنا جانا شروع کیا تو یہودی ڈر گئے۔ اس ڈرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف جگہ چمگوئیاں شروع ہوئیں، باتیں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کیا۔ اب اس معاہدے کی بہت ساری شقیں ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے پورا ایک تفصیل سے الگ لیکچر ہوگا، اور ممکن ہے کہ اس کو الگ سے ہم ریکارڈ کر دیں، لیکن جو لب لباب ہے کہ اس کو اگر سمجھ لیں تو بعد میں ہونے والی جنگوں اور سریوں کے بارے میں بھی بہت سارے موضوعات کلیئر ہو جائیں گے کہ یہودیوں سے اختلاف شروع کہاں سے ہوا۔ تو اصل جو اس معاہدے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہودی پریشان نہ ہوں، اور اگر وہ خوف محسوس کرتے ہیں تو واضح کہا جائے کہ تم سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن تمہارے دشمن ہمارے دشمن ہوں گے اور ہمارے دشمن تمہارے دشمن ہوں گے، تم پہ کوئی حملہ کرے ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پہ کوئی حملہ کرے تمہیں ساتھ دینا ہے، خرچہ اٹھانا ہے، فوج میں مدد کرنی ہے، اور اصل موضوع یہی تھا۔ اور تم ہمارے دشمن کو سپورٹ نہیں کرو گے، ہمارے دشمن کو پناہ نہیں دو گے، یہ وہ موضوع تھا کہ جس کے بعد یہودی مطمئن ہو گئے۔ لیکن کیونکہ وہ حسد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حسد کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ آخری نبی کا انتظار تو کر رہے تھے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آخری نبی حضرت اسحاق کی نسل سے نہیں ہیں، یعنی خود ان کے درمیان سے نہیں ہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوا، اور یہی انتظار کرنے والے کہ جو آخری نبی کی نبوت کا انتظار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرسخت دشمن بن گئے۔ اب جہاں جہاں آئندہ بیان ہو کہ یہودیوں نے مخالفت کی تو اس کا دار و مدار ہے اسی میثاق مدینہ پہ یا اسی معاہدے پہ کہ جو مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ یہ تھی کچھ گفتگو پہلی ہجری کے حالات اور واقعات سے ریلیٹڈ۔ انشاءاللہ اگلے موضوع میں بعض جنگوں اور فوج کے آنے جانے اور فوج کی تیاری کے بارے میں گفتگو ہوگی، اسی طرح سے توجہ دلائی جائے گی کہ بعض دیگر ادیان و مذاہب کے پیروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیونکہ افواج تھیں تو ان کی توہین کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کے پاس تو فوج نہیں تھی، تو فی الحال ہم اتنی توجہ دلا دیں کہ حضرت عیسیٰ بلا شک نبی تھے، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو جائیں، لیکن وہ ایک عام شہری تھے، حاکم نہیں تھے۔ اگر وہ حاکم ہوتے تو انہیں بھی اپنی رعایا کے دفاع کے لیے فوج بنانی پڑتی۔ اور یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے جہاد پر، تو تمام عیسائی اور یہودی یاد رکھیں کہ وہ جناب طالوت کو مانتے ہیں، حضرت داؤد کو مانتے ہیں اور حضرت سلمان کو مانتے ہیں، وہ بھی بلا شک نبی تھے، لیکن کیونکہ حاکم تھے تو ان کے پاس فوجیں بھی تھیں اور یہ جنگ بھی کرتے تھے، دفاع بھی کرتے تھے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے حقوق کے لیے۔ بس جتنی بھی جنگیں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، در حقیقت وہ دفاعی جنگیں تھیں خطرے سے بچنے کے لیے، اور جہاں جہاں جس نے مخالفت کی اور فتنہ محسوس ہوا تو اس فتنے کو روکنے کے لیے تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشور کشائی کے لیے اور مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے حکومت کو بڑھانے کے لیے قطعاً نہیں آئے تھے۔ اب یہ موضوع بعد میں ڈسکس کیا جائے گا کہ بعض اصحاب کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ اتنے ممالک پر قبضہ کیا اور اسلامی فوجیں وہاں تک پہنچیں، تو اگر یہ کام اچھا ہوتا تو بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو اپنی زندگی میں انجام دے چکے ہوتے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔